الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے ایک عجیب و غریب دعا نازل فرمائی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عطا فرمائی تھی. لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس بندے سے چاہتے ہیں، اپنی قدرت قاہرہ اور غالبہ سے جیسا چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. جیسا کام لینا اللہ کو مقصود ہوتا ہے. انسان کی مرضی کچھ بھی ہو، انسان کچھ بھی چاہ رہا ہو، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم غالب رہے گا اس کے اوپر. جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتے ہیں تو ایک چیز سے بچا لیتے ہیں، اور جب ڈبانا چاہتے ہیں اور عذاب دینا چاہتے ہیں تو اسی چیز سے عذاب دیتے ہیں. اور مثال حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے، وجاؤ علی قمیصہ بدمن کذب، وہ ایک قمیص لے کر کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی جس میں خون لگا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اے ابا، ہم حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور ہم نے سامان کے پاس ان کو چھوڑ دیا، اچانک ان کو بھیڑیا لے اڑا. حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے یہاں تک کہ بینائی چلی گئی. اور دادا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کو علم غیب دیا جاتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شہر کنعا کے اندر ایک کنویں کے اندر ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہے. لیکن مصر سے جب وہی قمیض واپس آتی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میرا بیٹا یوسف آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی قمیض، جس قمیض کے ذریعے بچوں نے یقین دلایا تھا کہ حضرت یوسف ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی قمیض کے ذریعے حق کو ظاہر فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض اپنے بھائیوں کو دی کہ جا کر میرے والد کو دینا اور ان سے کہنا اس قمیض کو سونگ لے، اور جیسے ہی سونگا تو فرمایا یہ قمیض میرے بیٹے یوسف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جس کو بچانا چاہتے ہیں اور جس کو ڈبونا چاہتے ہیں، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو، دین میں جس کو ڈبوانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کر کے نکلاتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنا ہی دور ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جذب کر کے اپنے تک لے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کیا خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت ختم کر دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ ان کو چھپانے لگی کیونکہ فرعون نے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا. اب سوچا کیا کروں، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس کو دریا میں ڈال دو. دریا کے اندر ڈال دیا. اب یہ اللہ دریا کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے بھی اٹھوا سکتے تھے کہ جبرائیل اس کو آسمانوں پر لیا، ہم حفاظت کریں گے، یا اور کوئی راستہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اس کی اس طرح سے ہم حفاظت کریں گے. اللہ نے دریا کو کیوں چنا؟ اللہ نے دریا کو اس لیے چنا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے اور وہیں حفاظت سے رہے، وہیں پلے بڑے جوان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد جب فرعون باز نہ آیا تو اللہ تعالی نے جس پانی سے موسیٰ کی حفاظت کی اسی پانی میں فرعون کو غرق بھی کیا۔ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جب میں غرق کرنا چاہتا ہوں، جب میں غرق کرنا چاہتا ہوں کسی کو، تو جس چیز سے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حالانکہ انسان اگر اپنی عقل سے سوچے تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے اور بولتے اٹھا کے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر لے جاتے، عقل کا تقاضا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں رہنے دیا اور فرمایا کہ اب اس آگ کو میں گل بناؤں گا، اس آگ کو میں ٹھنڈا کروں گا، اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، وہ بردا نا، لیکن زیادہ ٹھنڈی بھی مت ہونا۔ دادا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذرہ برابر بھی وہ نہیں تھا ارادہ، کیونکہ نبی تھے، نبوت کا درجہ سب بہت اونچا درجہ ہے۔ تو آیت جو میں نے پڑھی وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام دیوار کو اونچا کر رہے تھے، رفع یا فعو کے معنی بلند کرنا ہے، کہ جب بلند کر رہے تھے، تعمیر کعبہ ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا القواعد، قواعد حضرت ثانوی، حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قواعد کے معنی بنیاد کے، لیکن بنیاد جب اٹھ کر کے اوپر چلی جائے تو اسی بنیاد کو دیوار کہا جاتا ہے، اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا دے بھائی، ارے آپ سو رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو اٹھا رہے تھے، من البیت و اسماعیل، اور آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اللہ مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان میں تین لفظوں کا فرق بیان کیا، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ایک، من، دو، البیت، تین، تین کے بعد اسماعیل کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ تعمیر کعبہ کے اندر دونوں شامل تھے۔ ہم جو سنتے آ رہے ہیں تعمیر کعبہ کے اندر دونوں شامل تھے، تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی کے اندر کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اصل تعمیر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وکان لہ صغیرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے، چھوٹے تھے، اور وکان لہ معینا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معین اور مددگار تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹ اٹھا کر کے رکھتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹا موٹا کام کر کر اس میں شامل ہو گئے۔ تو جو دین کے کام میں تھوڑا بھی شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شامل فرما دیتے ہیں، جو تھوڑی سی بھی مدد کر دیتا ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کے معاملے میں تھوڑی سی بھی مدد کر دیتا ہے، تھوڑی سی بھی ہمت کر لیتا ہے، تھوڑا سا بھی مجاہدہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بیڑا پار فرما دیتے ہیں۔ اور کیا جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تو نبی تھے، نبی کا کیا مقام ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرق بیان فرمایا کہ تعمیر کعبہ اصلی میں کس نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ آگے کیا فرمایا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یعنی اے ہمارے پالنے والے، ربنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یہ دعا کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ جس طریقے سے تیرا گھر بنانا چاہیے تھا ہم سے نہیں بن سکا. تقبل باب تفعل سے بیان فرمایا، یعنی اس سے قابل تو نہیں ہے کہ آپ قبول کریں، لیکن اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی. ہمیں چاہیں ہے کرم آپ کا، ہمیں چاہیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. دادا کا شعر ہے، ہمیں چاہیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. تو فرمایا ربنا تقبل، یا اللہ اس کو قبول فرما لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر آپ چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں. اس لیے باب تفعل سے بیان فرمایا. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہو جائے، نماز، روزہ، حج، زکات، اگر کسی کو تبلیغ کرتی کوئی بیان ہو گیا، تو فرمایا اپنا کمال مت سمجھو، اس کو کہو یا اللہ اس کو از راہ کرم اس کو آپ قبول فرما لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس شخص کی بھی قیامت کے دن بخشش ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ فرمایا ہے اے عائشہ، میری بخشش بھی اللہ کے فضل سے ہوگی. تو دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کبریائی اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی شخص عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے مانگی، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو اس کو قبول فرما. یعنی کیا مطلب؟ ہم نے آپ کے شایان شان تو نہیں بنایا، لیکن جیسا بنایا ہے ویسے ہی قبول فرما لے. اگر اللہ تعالیٰ طاعت کی توفیق عطا فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے، تو کیا کہے؟ یا اللہ، جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی، جو ٹوٹی پھوٹی کی تو اسی کو قبول فرما لے. آگے فرمایا، انک انت سمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے. یعنی ان سمیع بدعائنا، تو ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے. اور علیم بنیاتنا، اور ہماری نیتوں کو جانتا بھی ہے کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ یہ بنایا. یا اللہ، تو ہماری نیتوں کو جانتا بھی ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، لہذا ہماری اس دعا کو قبول فرما. اب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ اے ہمارے رب، رب کہتے ہیں اس کو جو پالتے پالتے کسی ناقص کو درجۂ کمال تک پہنچا دے. اسی لیے ماں باپ کو رب کہنا جائز نہیں ہے، ماں باپ کو رب کہنا جائز نہیں ہے. رب صرف لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں جب ہمارا اسٹرکچر بن رہا تھا تو خود ماں کو خبر نہیں تھی. ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں میں کیسے پیدا ہوا؟ اب بچہ تھا چھوٹا، اب ماں اس کو کیا بتاتی کہ کس طرح پیدا ہوا؟ تو ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، میں نے ایک ہانڈی لی، اس کے اندر کچھ مٹی ڈالی اور اس کو زمین میں دفن کر دیا. جب کچھ عرصے کے بعد اس کو کھولا تو اس کے اندر سے تو نکل آیا. تو وہ تو بچہ تھا، اس نے بھی ایک ہنڈیا لی، اس کے اندر مٹی ڈالی اور دفن کر دیا. جب کچھ عرصے کے بعد کھولا تو اس کے اندر ایک مینڈک تھا، اس نے گھس گیا مینڈک کہیں سے، تو اس کے اندر ایک مینڈک موجود تھا. تو اس نے کہا، دل تو چاہتا ہے کہ تجھے مار دوں، لیکن کیا کروں، تو میرا بچہ ہے. تو وہ سمجھا کہ جو چیز نکلے گی ہنڈیا میں سے وہ اولاد ہوگی. تو ماں نے تو ازرائے مذاق اس کو ٹرانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ سمجھا حقیقت میں معاملہ یہ. لطیفہ اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ جس کو نیند آ رہی ہو نیند بھاگ جائے، سستی جو ہے سستی میں تبدیل ہو جائے. کیونکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا سستی کا علاج بس صرف چستی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. اللہ مانوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا یہ دونوں نبی مسلمان نہیں تھے؟ بولو بھائی مسلمان تھے، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا. کیا مطلب؟ اللہ مانوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر علمانی کے اندر کہ یا اللہ ہم مسلمان تو ہیں، ہمیں اور اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دے. اسلام تو موجود ہے لیکن اس کو اور اعلیٰ اور رفع بنا دے. اسی لیے اگر ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ولایت عطا فرمائے، تو اس ولایت کے اوپر اکتفا مت کرے، اس سے کہے اللہ ہمیں اس سے اور اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اعلیٰ مقام عطا فرما. دادے نے فرمایا یہاں تک کہ جب تک کہ نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک چین و سکون سے نہ بیٹھے، کیونکہ صدیقیت کی انتہا کے بعد دنیا میں سب سے افضل صدیق کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، صدیقیت، صدیقیت کے بعد نبوت، اور نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا. کیا مطلب؟ یعنی آج بھی ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اور اچھا مسلمان بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہماری ذریت کو بھی اسلام عطا فرما. تو دادے نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی، اپنی ولایت عطا کرتے ہیں تو اس کو چاہیے، لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ ان کو بھی نیک بنا. اس لیے یہ دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے، میری ذریت کو، میری اولاد کو، میرے خاندان والوں کو، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. کیونکہ اگر دنیا سے حالت کفر میں، حالت نفاق میں، حالت ارتداد کے اندر چلا گیا تو دوستو کیا حال ہوگا؟ آج اگر ہم بچے کو تھوڑی سی پریشانی میں دیکھ لیتے، آج کل کے ماں باپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑی سی پریشانی میں دیکھ لیتے کیا ہوا، معمولی سا بخار ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. کہ ہم اپنی اولاد کو کس ڈاکٹر کو دکھائیں کہ ہماری اولاد صحتیاب ہو جائے؟ تو دوستو دنیا کا علاج تو دنیا میں ممکن ہے، لیکن اگر آخرت کے اندر عذاب میں مبتلا ہو گیا، آج کیا ہے؟ اولاد، اولاد دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہوں انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج دنیا کی فکر تو اتنی ہے. حضرت مفتی عبد الحمید صاحب دادا کے خلیفہ ہیں، دار العلوم آزاد ویل سے آئے، فرمایا اگر اولاد کی فجر کی نماز پڑھا ہو جائے تو باپ کیا کہتا ہے؟ ارے کچھ نہیں ہوا. لیکن اسکول کا ٹائم ہو جائے تو فرمایا کہ تھپڑ مار کر اٹھاتا ہے. اگر کوئی کہے تو کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں نے لاکھوں روپے فیس ایسے ہی نہیں جمع کی، اس کو پڑھانے کے لیے جمع کی ہے. فرمایا دیکھو دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے اتنی فکر ہے کہ اس کو تھپڑ مار کر کے اٹھا رہا ہے، اور نماز کے لیے ایک وقت آواز دی اور اس کے بعد چلا گیا، کیا کہا؟ اٹھا نہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں اٹھایا تھا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی تھی. تو اپنے لیے بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. اس کے بعد کیا مانگا؟ کہ اللہ تعمیر کعبہ تو مکمل ہو گئی، ہم نے تیرا گھر بنا دیا، لیکن اب اس گھر کا طواف کیسے ہوگا؟ میدان عرفات میں جائیں گے کیسے، مصطفیٰ کے اندر قیام کیسے کریں گے، شیطان کو کھنچری کیسے ماریں گے، وہ ارینا و مناسکنا، ہمیں یہ تمام مناسک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلائیے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی جبرائیل امین کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر میدان عرفات کی جو زمین ہے اس کی نشاندہی حضرت جبرائیل نے فرمائی، مزدلفہ کا جو میدان ہے اس کی نشاندہی کس نے فرمائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. ہم اور آپ جو حج کرتے ہیں یہ مولویوں کا بنایا ہوا حج نہیں ہے، یہ وہ حج ہے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلایا. سید الملائکہ کا سکھایا ہوا ہے، اور کس کو سکھلایا؟ خلیل اللہ کو سکھلایا. جب روح نکالنے آئے ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا روح نکالنے کے لیے. جلالی سے ایک تھپڑ رکھ دیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے پہنچے، فرمایا یا اللہ کہاں بھیجا آپ نے؟ وہاں تو تھپڑ پڑ گیا. فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ کہا یا اللہ یہی کہا تھا کہ روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. کہا جا کر کے اب یہ کہنا کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ فرمایا اگر یہی مضمون پہلے کہہ جاتا تو پہلے لیٹ جاتا، لیٹ گئے روح نکالی. تو یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ حج کرتے ہیں یہ حج کس کا سکھایا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. آگے کیا فرمایا؟ وارینا و مناسکنا و تب علینا. لیکن یا اللہ جب ہم حج کریں گے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہم سے ضرور ہوں گی، و تب علینا، تو ہمارے اوپر آپ کیا کیجیے گا؟ توجہ ہماری طرف کیجیے گا تاکہ ہم توبہ کر لیں. جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو حج کے اندر، انسان حج کرنے جاتا ہے ہزاروں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی حرم کے اندر گیا بیت اللہ کے سامنے، کبھی بدنظری کر لی، کبھی بازاروں کے اندر گھومنے لگا وہاں بدنظری کر لی، کبھی مناسی کے حج کے اندر کمی کر لی، تو یا اللہ ہم نے حج تو کر لیا لیکن اب اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے. ہم نے حج کرنا ہمارا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے، اور اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے ہم اپنا اعتراف قصور پہلے کر لیتے کہ ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ تیرے گھر کا حق اور تیری عظمت کا حق اور تیرے جلال کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس کے اندر ایک نوجوان بھی تھا، وہ نوجوان بھی شامل تھا. سب کے پاس زاد راہ کھانے پینے کا سامان، کپڑے لتا سب کچھ، لیکن اس نوجوان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں قافلے کیسے چلتے تھے؟ صبح چلتے تھے اور رات تک چلتے رہتے تھے، اور رات کو قیام کرتے تھے کسی بھی جگہ اور وہاں سو جاتے تھے. لیکن یہ نوجوان رات بھر عبادت کرتا، نوافل میں کھڑا ہوتا اور صبح قافلے کے ساتھ سفر کرتا. ایک دن قافلے والوں نے پوچھا کہ تو اللہ کے بندے، نہ تیرے پاس سادہ راہ ہے نہ کچھ ہے، تو حج کے لیے کیسے چل پڑا اور رات بھر تو عبادت کرتا ہے اور دن بھر سفر کرتا ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کھانا ساتھ لے کر کے جاتے ہیں؟ یہ کھانا بذمہ مہمان ہوتا ہے، کھانا بذمہ مہمان ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں کھانا تو بذمہ مہمان ہی ہوگا. تو فرمایا میں اللہ کا مہمان بن کر کے جا رہا ہوں، کیوں کھانا لے کر کے جاؤں؟ میرا کھانا اللہ کے ذمے. جس کی کبھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے اندر اتنی عقل عطا فرما دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ جا رہے تھے، کیچڑ تھی، اچانک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں پھسلا، ایک بچہ وہی قریب ہی کھڑا تھا، اس نے پکڑ لیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا جزاک اللہ، نہیں بلکہ بچہ پھسل گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑ لیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب پکڑا تو اس نے کیا بچے نے شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک جملہ کا فرمایا، امام صاحب اگر میں پھسلا تو اکیلا پھسلوں گا، اور اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے امت کا ایک طبقہ پھسل جائے گا. تو امام اعظم حضرت لکھا ہے مناقب امام اعظم کے اندر کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ کر رونے لگے کہ اللہ تم نے اس بچے کو کتنی عقل عطا فرمائی ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچپنے میں عقل عطا فرما دیتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو مادر زاد ولی دیکھنا ہو تو عبران الحق کو دیکھ لے. کوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مادر زاد ولی پیدا فرمایا تھا، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت ادا فرمائی تھی. کیوں؟ اس لیے حضرت کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر و کبیر انسان کیوں نہ ہو، لیکن حضرت حق کی بات کہنے کے اندر ایک منٹ کے لیے بھی حضرت یہ نہیں کہ سوچ رہے تھے کہ حق بات کروں گا تو کیا ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت نے کبھی نہیں سوچا. ایک دفعہ میں بہت چھوٹا تھا، عقل شعور تو تھا لیکن چھوٹا تھا بہت، حضرت یہاں تشریف لائے پھر اپنے بھائی کے پاس حیدرآباد تشریف لے گئے. تو جب وہاں چلے گئے تو والد صاحب بھی ساتھ تھے اور بھی تقریباً 15-20 آدمی ساتھ تھے. تو حضرت اپنے بھائی کے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی اب آپ لوگ جائے. حضرت کو روب اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا تھا، جلال محبت بھی تھی اور اس کے ساتھ جلال بھی تھا. تو والد صاحب حیدرآباد کے اندر دادا کے دوست بہت ہیں، تو سب کھڑے ہو کر باہر باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے دروازہ کھولا. اب جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا تو ابا اس گلی کے اندر، کوئی اس گلی کے اندر، کوئی اس گلی میں. حضرت نے فرمایا میں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ گھر کے باہر سے چلے جاؤ، اور کسی کہا. اس لیے حضرت نے پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے ڈانٹا تھا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، راستہ بند ہوگا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ چلے جائیں. آج مسلمان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا. یہاں آنے والے حاضرین جتنے، ان سے کہتا ہوں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. لوگوں کے گھروں کے سامنے، دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے آ جاتے. اللہ کے بندو یہ تو سوچو جس کا گھر ہے وہ نکلے گا کیسے، یا اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل کیسے ہوگا، یا راستہ ہے تو راستہ کیسے ہوگا. موٹر سائیکل پر آئے، آدھی سڑک کے اوپر کھڑی تھی اور کہا ارے دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ارے دین یہ سکھلاتا ہے؟ حضرت کی ملت نے آداب المعاشرت لکھی، کسی نے لکھی تھی. اسی لیے کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کون ہے اصلی اور مسلمان؟ جس کی زبان، من لسانه ويده، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ آگے والا شاید ضرورت مند ہو. اگر ایک نے بھگانی شروع کی دوسرا سوچتا ہے میں اس سے تیز چلاؤں. یہ معاشرت کہاں گئی؟ یہ حضرت مارے حضرت اللہ تعالی حضرت کی قبر مبارک کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت نے ایک ایک چیز سکھلائی. پھر اس سفر میں حضرت کے ساتھ سب سے زیادہ رہنا ہوا. پھر حضرت کا مزاج تھا کہ حضرت مسجد میں جاتے لوگ بلاتے تھے حضرت کی امت کے آخری خلیفہ حضرت والا تھے تو لوگ بلاتے تھے کہ حضرت ہماری مسجد میں بیان ہے ہماری مسجد میں بیان ہے. ایک جگہ حضرت تشریف لے گئے عصر کی نماز کا وقت تھا. چھوٹی اتنی سی مسجد ہوگی بس اس پلر جتنی چھوٹی سی مسجد تھی. وہاں لوگ جمع تھے حیدرآباد کے. حضرت نے نماز پڑھی. نماز کے بعد دیکھا کہ مسجد کی جتنی دریاں ہیں وہ ایسے ہی ایک کونے کے اندر ڈلی ہوئی ہے جیسا آج کل کا معمول ہے. نماز پڑھی, نماز اٹھا کر ڈھیر بنایا اور ڈال دیا. حضرت اٹھے اور اٹھ کر کے دریا سیدھی کرنے شروع کی, چیک کرنی شروع کر دی. اب جب حضرت کو دیکھا لوگوں نے تو سب بھاگے. تو میں حضرت آپ آپ تو فرمایا پہلے نہیں کر سکتے. فرمایا دریوں کا ادب کرو, قرآن کریم کا ادب کرو, قرآن کریم کو صحیح سے رکھو, اس کو جستان کے اندر بند کر کے رکھو. کیوں؟ اس کی عظمت کا حق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کا حق ہے کہ اس کو کیا ہے محبت کے ساتھ رکھا جائے, حقیقت کے ساتھ رکھا جائے. وہ فرمایا تم اگر اس سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن یہ تمہاری شفاعت کرائے گا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن کریم اول پڑھتے نہیں, اور پڑھا بھی تو اٹھا کر کے ایسے ہی الماری کے اندر جگہ ہے نہیں ہے, زبردستی گھسا دیا اس کے اندر اور اس سے جان چھڑا لی. حضرت کے سامنے کسی کی ہمت اور جرات نہیں تھی کہ کوئی ایسا کر لیتا. حضرت اسی وقت ٹوک دیتے تھے, جزدان نہ ہو. حضرت فرماتے تھے ابھی جزدان چھلکاؤ. پھر جب میں پڑھتا تھا تو حضرت کی اس وقت جوانی تھی, تقریباً حضرت کی جوانی تھی. تو حضرت تشریف جب لاتے تھے تو حضرت فرما حضرت نے ہمیں سکھلایا. فرماتے تھے بیٹا دیکھو جتنے بچے جمع ہوتے تھے فرماتے تھے یہ جزدان ہر ہفتے دھویا کرو, اور دھونے کا طریقہ کیا ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ایک تسلا لو, تسلے کے اندر پانی ڈالو, پانی کے اندر اس جزدان کو ڈالو, ڈال کر کے دھوئے, دھونے کے بعد اس پانی کو گٹر میں مت ڈالو بلکہ اس کو کسی کیاری کے اندر ڈال دو. فرمایا اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائے اور کہے میری ٹوپی دھو کر کے لے آؤ, تو فرمایا دھونے کے بعد اس کا پانی کوئی پھینکے گا؟ لوگ کہیں گے ارے یار اس کے اندر کتنے اللہ کے, کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, اس کے اندر کتنی برکات ہوں گی. تو فرمایا اس پانی کو نہیں پھینکتے. تو فرمایا کہ قرآن کلام اللہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کے پانی کو گٹر میں کیسے جانے دو گے؟ تو دوستو اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم رکھے, اس کو جزدان میں بند کر کے رکھے اور جزدان کو ہفتے میں ایک دفعہ دھو لے. حضرت فرماتے تھے کہ تم قرآن کا احترام کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری عزت و احترام کروائیں گے. تو بات بس جو کچھ سکھایا ہمیں حضرت والا حضور رحمت اللہ علیہ نے سکھایا, پڑھا جو تھا وہ تو تھا لیکن جو سیکھا حضرت سے سیکھا. نماز کے لیے حضرت آگے کرتے تھے اور الحمدللہ حضرت کو میں نے قرآن خود سنایا, میں نے قرآن خود سنایا. اور حضرت کا معمول تھا کہ جب بھی تشریف لاتے, بیوقوفیاں بھی بہت ہوئی حضرت بے تحاشا دفعہ آئے, ایک دفعہ تشریف لائے تو یہاں صفائی نہیں ہوئی تھی. اور حضرت کا مزاج تھا یہ جو سامنے بیت الخلا بنے اس کی بدبو یہاں تک نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ یہ حضرت والے کی تربیت کا ہو ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ بیت الخلا کو اس طرح صاف رکھو جس طرح اپنے گھر کے بیت الخلا کو صاف رکھتے ہو. یہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کا بیت الخلا ایسا ہے کہ بیت الخلا کی بدبو مسجد کے اندر آ رہی ہے اور نمازی ناک بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے؟ ارے اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. تو حضرت تشریف لائے تو حضرت کیا صفائی کا عجیب اور غریب نظام تھا. تو دادا جلدی سے یہ سامنے والا دروازہ کھلوانے لگے, پائپ سے دھو رہے تھے خود. تو مجھ سے حضرت نے پوچھا کہ آپ کے دادا کہاں ہے؟ میں نے کہا حضرت دروازہ تو ہے کہ مجھے اتنا خیال نہیں تھا, میں چھوٹا تھا. تو حضرت نے فرمایا جاؤ بلا کر کے لیا. تو میں آیا, میں کہا دادا آپ کو حضرت سے یاد فرما رہے. تو دادا آئے, دادا نے فرمایا تم نے کیا کہا. تو میں کہا دادا حضرت نے مجھ سے یہ پوچھا دادا کہاں ہے, تو میں نے کہہ دیا آپ دروازہ دھو رہے. دادا نے فرمایا اللہ کب اس کو حق ادا کی. پھر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب صفائی کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے, صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے, ہر وقت انسان کو ساتھ رہنا چاہیے. تو حضرت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آج کل لوگ کیا کرتے. ایک شخص آیا مجمع کے اندر تو کیا ہے سنت طریقہ, بھائی ایک دفعہ السلام علیکم کہہ دو سب جواب دے دیں گے. اب ہر آدمی کو وہ سلام کرتا ہے, ایک ایک کو سلام کرتا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا اپنے کو کیوں مشقت کے اندر ڈالتے ہو, آنے والے پر سلام ہے نا. حضرت ایک دفعہ یہاں تشریف لائے, ایک گیٹ سے داخل ہو رہے تھے اور اتنا مجمع تھا کہ لوگ ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ میں کسی طرح مسافہ کر لوں یا سلام کر لوں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی عشاء کا وقت ہو رہا ہے, اگر تم مسافہ کرنے کی کوشش کرو گے تو فجر تک بھی نہیں ہوگا, لہذا آنے والے کے دن میں سلام فرض ہے, لہذا میں سلام کرتا ہوں آپ جواب دے دیجیے, دونوں کو سلام مل جائے گا, دونوں کا سلام مل جائے گا. پھر حضرت نے السلام علیکم کہا اندر سے سیکھ لیا حضرت. تو دوستو بات کہاں سے کہاں چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی. تو آگے کیا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کیونکہ آپ بہت توبہ کو پسند کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے صفت رحیمیت کیا کیوں نازل فرمائی, کیونکہ ربوبیت کے ساتھ صفت رحیمیت لازم ہے. الحمدللہ رب العالمین, رب آیا الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی رحیم نازل فرمایا. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا, اللہ کے علم تھا کہ ایک زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوگا اور اس فرقے کا نام فرقہ معتزلہ ہوگا. اور فرقہ معتزلہ کا اعتقاد کیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انک انت التواب الرحیم, کہ میں جو تمہیں معاف کرتا ہوں, تمہارے باپ کا قرض نہیں کھایا میں نے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں, بلکہ اپنی صفت رحمیت سے معاف کرتا ہوں میں تمہیں. حالانکہ یہ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا, یہ فرقہ پیدا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کب دیا, جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا. معلوم ہوا علم غیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے, علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے. حضرت ڈاکٹر قرار صاحب رحمت اللہ علیہ دادا کے دوستوں میں سے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک خبر لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے جس سے آپ بھی باخبر نہیں ہیں, اور وہ ہے بلقیس کی حکومت کی خبر. تو فرمایا کہ نعوذ باللہ, اس نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کر دی. تو حج کے فرماتے تھے ڈاکٹر خراج صاحب کا مزاج بہت ہی مزاحیہ تھا, ہر بات پر مذاق کرتے تھے. تو فرمایا کہ وہ ہدہد بھی ظالم وہابی تھا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کر دی. دوستو علم غیب صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, علم غیب اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, نبی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے, تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ افق حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور وہ ہار اونٹ کے نیچے تھا, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہار ڈھونڈنے کے اندر اتنا پریشان ہوئے کہ نماز کا وقت بالکل قریب آ گیا اور تیمم کی آیت نازل ہوئی کہ اگر وضو نہ کر سکے تو تیمم کر لے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیوں نے علم غیر سے بتا دیا کہ عائشہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اس اونٹ کے نیچے ہار موجود ہے. بولو بھائی, علم غیب کی نفی ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہار کہاں ہے. اللہ کے نبی کو اگر علم غیب تھا تو اللہ کے نبی بتا دیتے کہ عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرا ہار کہاں پر ہے, اونٹ کے نیچے جا جا کر کے نکال لے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں علم عطا فرما دے تو ان کا کرم, ورنہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ ہم میں ایک نبی پیدا فرما, ہم میں سے ایک نبی پیدا فرما. یہ نہیں کہا کہ ایک نبی پیدا فرما, بلکہ فرمایا میری ذریت میں سے ایک نبی پیدا فرما. تو دادا نے فرمایا اسی لیے اللہ والوں کو مدارس کے مہتمین کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری ذریت میں سے علماء پیدا فرما, میری ذریت میں سے اولاد پیدا فرما. اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ میری ذریت میں سے نبی پیدا فرما. لیکن اب نبی تو پیدا ہوگا, اللہ نے دعا قبول کر لی, لیکن اس نبی کا دستور کیا ہوگا, اس نبی کا کام کیا ہوگا, اس نبی کا منشا اور منشور کیا ہوگا؟ بھائی منشور بتایا جاتا ہے یا نہیں بتایا جاتا؟ انتخابات سے پہلے ہر جو انتخاب لڑنے والا ہے وہ اپنا منشور چھپوا کر تقسیم کرواتا ہے کہ میں لائن بھی بنواؤں گا, میں روٹی کپڑا اور مکان بھی دلواؤں گا. دلوانا تو دور کی بات ہے, جو تھا وہ بھی اتار لیا. یہ کیا ہے؟ دین سے دوری کی ہے. جب فسق عام ہو جائے اور اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. تو بات چل رہی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ میری ذریت میں سے ایک نبی پیدا فرما, اور اس کا منشور کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی, وہ تیرے آیتوں کی تلاوت کرے گا. دادا نے فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو مساجد کے اندر مکاتب قائم کیے جاتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مکاتب بھی ہوں گے, کیونکہ یہاں پر کیا ہے, یتلو علیہم آیاتی, ان الفاظ کو اس آپ کا نبی, وہ نبی جس کو آپ مبعوث کریں گے وہ اپنے صحابہ کو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر کے بتلائے گا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اور ساتھ ساتھ میں کیا کرے گا, وہ صحابہ کا تزکیہ بھی کرے گا. فرمایا اس سے خانقاہیں ثابت ہوتی, اس سے خانقاہوں کا ثبوت ملتا ہے کہ خانقاہوں کے اندر نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. اب تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ چیز ہے کہ انسان عجب, کبر, بڑائی, تکبر, شرک, جھوٹ, چغلخوری, غیبت, آج ان تمام چیزوں سے پاک و صاف کر کے شیخ, جیسے بیوٹی پارلر بنائے جاتے ہیں وہاں پر دلہن کو سجایا جاتا ہے, کس لیے؟ کہ دلہن کو پسند آ جائے. بھائی آپ اگر کسی کی بچی ہے تو اس کی شادی ہے تو شادی سے پہلے اپنی بچی کو کہاں لے جاتا ہے؟ بیوٹی پارلر میں لے جاتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کے شوہر کو وہ پسند آ جائے, تو دوستو یہ خانقاہ ہے یا اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمائے کہ تم ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں سجا سوار کر کے اس قابل بنا دیں گے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا. آج لوگ دنیا کی جھوٹی تعریفوں کے اندر کہہ رہے فلانے تو بڑے علامہ ہیں، فلانے تو بڑے یہ، ان کو تو اتنا سے خلافت ملی ہے. مقصود خلافت نہیں ہے، مقصود اپنا تزکیہ ہے. چاہے جتنے بڑے ولی سے خلافت مل جائے، اگر احکام شریعت کے خلاف کام کرے گا تو اس کی خلافت خود بخود سلب ہو جائے گی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تصاویر کھچڑاتا ہے، اگر عورتوں سے تنہائی کے اندر ملتا ہے، اگر حرام کاری کے اندر مبتلا ہے تو فرمایا اس کی خلافت سلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خلافت خود بخود سلب ہو جاتی ہے. اور بعض نادان ایسے ہیں کہ پھر اس خلافت کے پیچھے بھاگتے کہ ہماری خلافت سلب کیوں ہوئی. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ یریدون وجہ، کہ صحابہ نے اپنے دل میں مراد کس کو بنایا، اللہ کو یا خلافت کو؟ تو پھر خلافت کیا چیز ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے، ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. ارے دوستو، کتنے اللہ کے ولی ایسے تھے، کتنے صحابہ ایسے تھے. قرآن کریم کے اندر صرف 250 صحابہ کا ذکر ہے، اور صحابہ پیدا کتنے ہوئے تھے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے. کیا مطلب وہ صحابی نہیں تھے؟ بولو بھائی، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ کیا ان کا درجہ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کیا وہ اس میں شامل نہیں تھے؟ شامل تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ذات کو مراد بنایا تھا. آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یار فلاں حضرت نے، ارے انہوں نے تو ہماری خلافت ضبط کر لی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت کے نہیں، ان کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے کہ ہماری خلافت ضبط کروا لی. ارے خلافت ضبط ہو گئی، اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے تو اس کو خلافت کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو اس چیز کی پرواہ ہوگی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حضرت کی ملمت کیا کیا سکھلایا جاتا تھا. ایک صاحب آئے حضرت کیا خلیفہ تھے حضرت کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود خلافت ہے، اصل مقصود خلافت نہیں ہے، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. حضرت حکیم الامت کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت کے خلیفہ آئے. حضرت نے فرمایا کیسے آئے؟ فرمایا ٹرین سے، ساتھ میں بچہ بھی تھا. فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ، بیٹے کو بھی لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا جی حضرت. فرمایا اس کا ٹکٹ دیا تھا؟ فرمایا حضرت جی، جہاں ٹرین سے میں چڑھا تھا وہاں جو ٹی تھا وہ میرا جاننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر بچے کی عمر کچھ دن کم آپ بتا دیں تو اس کا کرایہ معاف ہو جائے گا. تو میں نے عمر کم بتا دی اور معاف کرا کر کے لے آیا. تو حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو خلافت دی جائے، آپ کی خلافت سب کی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے چند تکوں کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ راستہ بہت آسان ہے. دوستو جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے. چغل خوری بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، زبان سے برائیاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ولی ہیں. غیبت کرنے کے بعد، غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. ایک مسلمان کی غیبت کر رہا ہے. من الصیبا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، من الصیبا عندہ اخوہ المسلم، کسی مسلمان کے پاس کسی مسلمان کی اگر غیبت کی جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے کہ وہ روک سکتا ہے کہ اس کی غیبت مت کر، اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، اگر اس نے روک دیا تو مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرے گا. لیکن اگر غیبت ہوتی رہی اور یہ سنتا رہا باوجود قدرت کے رکا نہیں، دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت کی ملمت نے فرمایا اگر غیبت ہو رہی ہے ایک مجلس کے اندر دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرمایا سمجھو کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور فرمایا غیبت شروع ہو جائے تو سمجھ لو آپ اولے پڑنے سے اولے پڑنے شروع ہو گئے، اب بھاگو اپنی جان بچاؤ وہاں سے، اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا اس کے اوپر واجب ہے۔ آج کل کیا کہتے ہیں، ارے جو آپ نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، مجھے بھی یہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ جو آپ فرما رہے دادا نے فرمایا اس کے اندر ہاں میں ہاں مت ملاؤ، اسی وقت اٹھ جاؤ وہاں سے۔ آج کیا ہے، مسلمان مسلمان کے پیٹ پیچھے غیبت کر رہا ہے، ارے اس کے اندر تو یہ برائی ہے، ارے اس میں یہ برائی ہے، تجھ میں کتنی برائی ہے، ہم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر کتنی برائی ہے، ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، دوسرے کی فکر پڑی ہے وہ فلانا ایسا کرتا ہے، ارے فلانا وہ اپنی قبر میں اپنا حساب کتاب خود دے گا، پہلے مجھے اپنے حساب و کتاب کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا حساب و کتاب جب فرشتے لینے آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں زید عمر اور بکر کی فکر کروں۔ اسی طرح چغل خوریاں ہو رہی ہیں، بے فضول کے اندر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ آج امت کن کاموں کے اندر لگ گئی، جہاں چار لوگ بیٹھتے ہیں وہاں بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہوں، کچھ لوگ پیچھے کھڑے رہیں، بس بیان ختم ہو رہا ہے، وقت بیان کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، تھوڑی تھوڑی حرکت کر لے، حرکت کے اندر برکت ہے۔ دادا نے کیا فرمایا، فرمایا اگر مسجد مجلس کے اندر آؤ اور کوئی بیٹھ جگہ اتنی بھی نہ ہو کہ آپ حرکت کر سکو، حرکت کر سکو تو فرمایا اپنی جگہ ہلو اور ہل کر بیٹھ جاؤ تو تمہیں اتنا ہی اثر ملے گا جتنا جگہ دینے والے کو ملا ہے، فرمایا جگہ نہیں ہے بالکل، بالکل جگہ نہیں ہے، اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو معمولی سے جگہ دے سکے، فرمایا پھر بھی اپنی جگہ سے ہلو اور ہل کر کے بیٹھ جاؤ، فرمایا یہاں عمل کے اوپر اجر نہیں مل رہا، نیت کے اوپر اجر مل رہا ہے، کہ اللہ اگر جگہ ہوتی تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ پیش کر دیتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہم چاہتے ہیں جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں جو بات پیش کر رہا تھا، کیا موضوع ہوتا ہے کہ ارے یار کاروبار نہیں چل رہا، ارے یار یہ نہیں ہو رہا، ارے یار یہ نہیں ہو رہا، جہاں چار آدمی ہیں، پہلے کیا تھا، جہاں چار آدمی جمع ہوتے تھے وہاں اللہ کی بات شروع ہو جاتی تھی، وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا طریقہ سوچا جاتا تھا۔ آج امت اپنی فلاح اور بہبود اہل یورپ کے طریقے کے اندر سے ڈھونڈ رہی ہے۔ دوستو ہماری فلاح اور بہبود اہل یورپ کے طریقے کے اندر نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات۔ دادا جب لندن گئے اور لندن سے واپس آئے تو فرمایا کہ دیکھو اشرف المخلوقات کب ہے، جب کلمہ پڑھ لے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے لگے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے لگے۔ فرمایا کہ میں نے لندن کے اندر دیکھا کہ لوگ صبح صبح اپنا کتا لے کر کے نکلے، ہاتھ کے اندر دستانہ ہے اور کتے کو لے کر کے چل رہے، اچانک کتا رکتا ہے اور وہ پوٹی کرتا ہے تو یہ ساتھ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور وہ تھیلی کے اندر اس کا پخانا لے کر کے وہاں جگہ جگہ ڈبے بنے ہوئے اس ڈبے کے اندر لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے افضل المخلوقات کا خدمتگار بنا دیا۔ کیا ہے، کتا نجس العین ہے، جس کا لعاب ناپاک، جس کا چھو لے اگر کاٹ لے تو وہ جگہ ناپاک۔ فرمایا آج اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہے ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جو شخص چھوڑتا ہے، دوستو اللہ تعالیٰ اس کو افضل المخلوقات کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور جو اشرف المخلوقات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لوگوں کو اس کی خدمت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ دادا نے ارشاد فرمایا کہ عاشق لیلا کے سر پر جوتے مارے جاتے ہیں اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. عاشق لیلا کے سر پر جوتے مارے جاتے ہیں اگر پکڑا جائے, اور جب تک اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ رکھے تو اس وقت تک ستاری ہے دوستو, ورنہ اللہ تعالیٰ جب ستاری کا پردہ ہٹاتا ہے تو وہی ایک بزرگ تھے, وہ جا رہے تھے حج کے لیے اپنے لاکھوں مریدین کے ساتھ, ایک جگہ رکے نماز کے لیے, فرمایا نماز پڑھو, ڈول لے کر کے پانی کے نکالنے کے لیے پانی نکال رہے تھے ڈول سے, اچانک ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی, اور لڑکی بھی کون سی, یہودی تھی. بس جیسے ہی نظر پڑی ڈول کو چھوڑا اور پہنچ گئے, کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا میں تو یہودی ہوں. کہا تو کیا ہوا, میں بھی یہودی بننے کے لیے تیار ہوں. میں بھی کون ہے, لاکھوں مریدی ساتھ ہیں, لاکھوں مریدی ساتھ ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی یہودی بننے کے لیے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں, لیکن شرائط کیا ہوں گی, میرا والد آ کر کے طے کرے گا. جب اس کا باپ آیا لڑکی کا تو اس نے کہا کہ نکاح تو میں کر دوں گا اپنی بیٹی سے, لیکن ایک سال تک تجھے ہمارے خنزیر چلانے ہوں گے. انہوں نے کہا تیار ہوں چلانے کے لیے. اب مریدین پریشان کہ اللہ یہ کیا ہو گیا کہ چلے تھے حج کے لیے, اب اس آزمائش کے اندر پھنس گئے, نفلی حج تھا, لیکن وہ مرید مرید صادق تھے, وہ وہی ڈیرا ڈال کر کے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے رونے لگے کہ اللہ ہمارے شیخ پر جو آزمائش آئی ہے اس کو دور فرما دے. اور شیخ کا کیا حال ہے کہ جنگل صبح نکلتے سور لے کر کے اور جنگلوں کے اندر سور چڑھا رہے. ایک دن اچانک خیال آیا کہ اللہ میں نکلا کس کام سے تھا اور پھنس کس کام میں گیا, پھنس کس کام میں گیا. پھر دوبارہ توبہ کی اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا اور آ کر اپنے مریدین میں کیا بتایا, فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابتلا اور آزمائش اس پر کیوں آئی. انہوں نے کہا حضرت معلوم نہیں. فرمایا یہ ابتلا اور آزمائش اس لیے آئی کہ میں جب آ رہا تھا راستے میں, ہم جب سفر کر رہے تھے, میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ تو نے مجھے اپنی ربوبیت کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس ظالم کو پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیا, تو اللہ تعالی نے مجھے سکھلا دیا کہ اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے, یہ تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے, وہ مجھ پہ چھا گئے, میں زمانے پہ چھا گیا. دوستو ہم جو عبادت کر رہے ہیں آج, آج جو ہم جمع ہے, آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا. ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر نازل فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر موجود ہے. آج ہم سنتوں سے دور ہو گئے, اللہ کی کلام سے دور ہو گئے, اللہ سے دور ہو گئے, تو آج حالت کیا ہے؟ آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی اور پریشانی سے سردہ مبتلا ہے. بس اب بیان ختم کرتا ہوں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور اس کے بعد اس نبی کا کام کیا ہوگا کہ قرآن کے صرف الفاظ اور معنی نہیں بتلائے گا, الفاظ نہیں پڑھ کے بتلائے گا, بلکہ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ قرآن کریم کی آیت پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر جو حکمت بیان کی گئی ہے اس حکمت کو بھی یاد کروائے گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے. فرمایا دادا نے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدارس دینیہ کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں عالم بنایا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ورنہ اس سے پہلے کیا تھے ہم, یا اللہ کھلی اور سریع گمراہی کے اندر سے. تو نے اگر ہمیں آج انعام دیا تو انعام کیا ہے دوستو؟ انعام دنیا نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی تسلیاں مل جائے، ہمیں دنیا کی بادشاہت مل جائے. انعام کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے. اگر اللہ کی ذات مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ کی ذات نہ ملی تو دوستو پھر کچھ بھی نہ ملا دنیا کے اندر. کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں ملیں گی سب دنیا کے اوپر تک ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ دنیا میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، اور جنت کے اندر تو ساتھ ہے ہی ہے. تو ایسے پیارے رب کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کی طرف بھاگے تو ہماری بیوقوفی اور نادانی ہے یا نہیں؟ تو دوستو ہم ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص فرمائے. اور میں نے جو کہا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو، پھر میری ذریت کو، آپ کی ذریت کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، ہمارے اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کو اور دوستوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.